کہ اس آگ کو گلزار کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ محمد کے ایک غلام کے لیے بھی اس آگ کو گلزار کر سکتے ہیں. یہ قرآن کا معجزہ تھا, یہ آپ فرمان علیہ وسلم کی امت کا ہو کہ قرآن سے جب سے دنیا پائے ہوئی, قرآن اس سے پہلے نازل ہو چکا تھا لیکن جو ہے محفوظ کے اندر اللہ نے اس کو محفوظ رکھا تھا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل فرمایا اور آگے کیا فرمایا, حضرت کی انداز یہ کتاب کیا ہے, لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے, وہ بھائی کتاب کی نظر جدا ورد فرمان اور اس کے اندر کھلی نشانی ہے لوگوں کے لیے. آج ہم کہتے ہیں مولانا قرآن پڑھ کر ہمیں کیا ملے گا, ہم بہت ڈھونڈتے ہیں, آج ہمارا مزاج وہ ہو گیا, ہم سرابی بہت ڈھونڈتے ہیں کہ چند دنوں میں ختم ہو جائے تاکہ ہم اپنے کام و کاج کے اندر مصروف ہو جائے. یاد رکھو جس کام کے لیے ہم کتاب کو اللہ کے کلام کو چھوڑ رہے ہیں وہ کام دنیا کے اوپر رہ جائے گا, اور اگر اس کتاب کو ساتھ دے گئے تو یہ کتاب نہ دنیا کے صرف دنیا کے اوپر کام آئے گی بلکہ قبر میں اترنے کے بعد بھی کام آئے گی, میدان محشر میں بھی کام آئے گی. قرآن کے موجودات تو بہت ہیں, ان کی برکات بہت ہے, لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محمد زیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی, حضرت ابو بکر صدیق کی گود, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق کی گود کے اندر, فرمایا شاہ ولی اللہ محمد زیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گویا حضرت ابو بکر صدیق کی گود رحم تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ قرآن تھا, اس کے اندر صحابہ قرآن کریم دیکھا کرتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو امامت کے لیے کھڑا کیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا آخری وقت ہے اے ابو بکر آپ امامت کرائیے. حضرت ابو بکر چلے گئے امامت کرانے کے لیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تلاوت سنی تو پردہ ہٹایا, گھر سے باہر تشریف لائے, پردہ ہٹایا اور دیکھنا چاہا کہ میرے صحابہ کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. صحابہ کا بیان ہے, صحابی فرماتے ہیں صحابہ کہ جیسے ہی ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر ہماری نظر پڑی تو ایسا لگا کہ قرآن کریم ہمارے سامنے کھڑا ہے. یہ وہ چہرہ تھا جس کے اوپر اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی, ایک مہینہ مبارک, ایک مہینہ مبارک جس کے اندر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے, دوسرا وہ رات مبارک جس کے اندر قرآن کریم کو اللہ نے نازل فرمایا, انزلناہ فی لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا, پھر سب سے امت دنیا کے اندر سب سے بہترین انسان کے اوپر نازل کیا گیا, اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا گیا, اور کہاں سے آیا, اللہ کے پاس سے آیا, اور کون سی کتاب بن کر کے آیا, وہ کتاب بن کر کے آیا کہ جس کے بارے میں کوئی کہتا ہے قرآن کے چالیس پارے, کوئی کہتا ہے اس کو بکری کھا گئی, قرآن سے پوچھئے جنہیں کتنے پارے, قرآن کیا کہتا ہے, ذالک کتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے, ایک زیر و زبر کا شک اگر فرق بھی آ جائے تو اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے, اس کو میں نازل کر رہا ہوں اور اس کی حفاظت میری ذمہ داری. دادا نے فرمایا کتنے بھی چلے فرمایا, ایک 8 سال کا بچہ کھڑا ہو کتنا ہی بڑا قاری اگر تلاوت کر رہا ہے, امام ہے ترابی پڑھا رہا ہے, فرمایا ایک زبر کی غلطی کرے گا ایک 8 سال کا بچہ اٹھ کر کے اس کو روک دے گا کہ آپ نے بلا دے گا زبر غلط پڑا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کس طرح فرما رہا ہے, یہ بھی ایک معجزہ ہے. معجزات تو بے تحاشا قرآن کریم کے معجزات, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا تھے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور قرآن کو سامنے رکھتے تھے, اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں تھی. آج ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے قرآن کریم کو بلا دیا, صرف گھروں کے اندر سجا کر کے رکھ دیا, اب ہم سوچتے ہیں ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں ہوتی, برکت اس لیے نہیں ہوتی کہ جو کتاب پڑھنے کے لیے آئی تھی اس کو ہم نے گھر میں شوکیز بنا کر کے سجا کر کے رکھ دیا, قرآن عمل کرنے کے لیے آیا تھا, قرآن پڑھنے کے لیے آیا تھا, قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ حدث للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے قرآن کریم کو کس لیے نازل فرمایا؟ وننزل من القرآن, ہم نے قرآن کو اس لیے نازل فرمایا کہ ما هو شفاء, کے اندر کیا ہے؟ شفاء ہے. ورحمة للمؤمنین, اور مؤمنین کے لیے رحمت ہے. آج مومن بیمار ہوتا ہے, اسپتال بھاگتا ہے, مومن بیمار ہوتا ہے, ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے, مومن بیمار ہوتا ہے, اچھے سے اچھے اسپتال میں جاتا ہے. لیکن وہ ایسا مومن نہیں ہے کہ مومن بیمار ہوتا ہے تلاوت میں جاتا ہے. یہ وہ کلام نہیں ہے, دنیا کا کلام نہیں ہے, یہ وہ کلام ہے جس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا. کیا چیلنج دیا؟ فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا, اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے اندر جو ہم نے نازل فرمایا, عَلَىٰ عَبْدِنَا, کس کے اوپر نازل فرمایا؟ اپنے نبی کے اوپر نازل فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو چیلنج دیا, فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اس کے مثل تم ایک سورت لے آؤ. پورے قرآن کا مثل اللہ نہیں مان رہے. اللہ نے کیا بتایا؟ اللہ کے سوا تم ساری دنیا کو جمع کر لو, اور اس کے مثال ایک آیت یا ایک سورت لے کر کیا جاؤ, ان کو تم صادقین, اگر تم سچے. پھر آگے فرمایا لن تفعلوا ولن تفعلوا, تم ایسا ہر چیز نہیں کر سکتے, ہر چیز نہیں کر سکتے. تو فرمایا وَقُودُ هَلْ نَاسُ وَالْحِدَارَ, پھر درے اس آگ سے, اس آگ کا انسان سر اللہ نظر آئے. تم اس قرآن کریم میں شک کرتے ہو. آج امت ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن گیا, انجینئر بن گیا, پروفیسر بن گیا, سائنسدان بن گیا, تو ہمارے لیے بڑی شان کی بات ہے. کیا کہیں گے کہ ہمارے, ہم نے اپنے بیٹے کو پی ایچ ڈی کرایا, ڈاکٹر بنایا. ہم نے اپنے بیٹے کو کیا بنایا؟ سائنسدان بنایا. ہم نے اپنے بیٹے کو کیا بنایا؟ انجینئر بنایا. اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ ہے کہ جو قرآن کریم کو زبانی یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حافظ بنا دیتے ہیں, جو قرآن کریم کو تلاوت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قاری بنا دیتے ہیں, جو قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مفسر بنا دیتے ہیں, اور جو اس قرآن کریم کے اوپر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنا دیتے ہیں. آج ہم نے اپنی زندگیوں سے قرآن کو نکال دیا. قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا, اور آج اس لیے نازل ہوا کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. اللہ نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے بعد بات, آج لوگ قرآن کریم کو عقل سے حل کر رہے ہیں, اس کی تفسیریں اپنی عقل سے لکھ رہے ہیں. عقل سے نہیں لکھی جاتی. اگر عقل سے قرآن کریم حل ہوتا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے الف لام میم نازل نہ فرماتے. الف لام میم نازل کر کے اللہ نے بتا دیا کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کا مطلب میں بتاؤں گا وہی ہوگا. لہذا آج تک کسی مفسر نے یقینی قطعی طور پر یہ نہیں کہا کہ الف لام کا یہ معنی ہے, کہا الف ہوگا تو الف کا معنی فلا کے کا یہ آیا ہے, لہذا ہو سکتا ہے کہ الف کا یہ معنی ہو, لام کا یہ معنی, میم کا یہ معنی. کیا سکھایا؟ میرے شیخ فرماتے تھے کہ اللہ نے یہ سکھلایا کہ تم سمجھے پڑھے پڑھو, سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو. الف لام میم پر بھی میں تیس نیکیاں دینے پر قادر ہوں. سمجھ نہیں آ رہی, ترجمہ کسی محدث مفسر کو بھی نہیں پتا کہ الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے. بڑے سے بڑا مفسر ہو, قطعی اور یقینی طور پر اوپر ترجمہ نہیں بتائے گا, لیکن فرمایا سمجھو نہ سمجھو, ارے تم پڑھ لو تو بھی دیکھیا. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل کی ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنا بھی ثواب, اس کو دیکھنا بھی ثواب, اس کو چھونا بھی ثواب, اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو ہاتھ سے کہا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کروا دے. یہ وہ کتاب جس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے مسحو الا المطهرون, جب تک پاک نہ ہو اس وقت تک اس کتاب کو چھونا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے, اپنی بہن کیا پہنچے, قرآن کریم کی آیتوں کی آواز آئی, تو بہن سے پوچھا کیا ہے, کس چیز کی آواز تھی؟ بہن ڈر گئی. واقعہ مشہور ہے, آپ حضرات نے مارا سنا ہے. تو اس وقت بہن نے کیا کہا تھا؟ اے عمر, اس وقت یہ کتاب آپ نے سنی, جب تو نہا کر کے آ جائے, پاک ہو کر کے آ جائے, کے کپڑے تبدیل کر کے آ جائے تب میں یہ کتاب ہاتھ میں دوں گی۔ حضرت عمر کیونکہ سلے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں جہاں سلے کی وہ خود آخری بدلاتے ہیں، دن بدلنے والا تھا، حضرت عمر گئے نہا کر کے آئے، وہ یہی ہے قرآن جس کے لیے دشمنی لے کر کے آئے تھے، جب پاٹ صاف ہو کر کے دل صاف کر کے اس قرآن کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو وہ عمر جو اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے ارادے سے نکلا ہے، اب اس کتاب کو ہاتھ میں جب اٹھاتا ہے، جب چند آیتیں پڑھتا ہے تو یہی عمر اللہ کے نبی کے دیدار کو طلب کرتا ہے اور بہن سے کہتا ہے بہن اللہ کے نبی کا دیدار کہا ہوگا، مجھے وہاں پہنچا دے۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دل کی حالت بدل گئی، جس کے لیے جن کو قتل کے ارادے سے جا رہے تھے اب ان کے لیے اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ اپنا دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن یہ وہ کتاب ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ جمال عبد الناصر یہ مصر کا صدر گزرا، یہ جب روس گیا تو وہاں کے وزیر اعظم جقاری عبد الباسط مقولہ مشہور علماء کے اندر کہ قرآن کریم نازل ہوا عرب کے اندر، پڑھا گیا مصر کے اندر، لکھا گیا استنبول کے اندر، سمجھا گیا بدر صغیر کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو یہ برکت عطا فرمائی اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے کہ قرآن کریم کو نازل کہاں کیا گیا عرب کے اندر، پڑھا کہاں گیا سب سے خوبصورت آواز کے اندر مصر کے اندر، لکھا کہاں گیا استنبول کے اندر اور سمجھا کہاں گیا بدر صغیر کے اندر۔ تو جمال عبد الناصر اپنے ساتھ قاضی عبد الباسط کو بھی لے گئے، وہاں کی حکومت دہلی حکومت ہے، یعنی وہ اللہ کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے، عالم سارا محبت سے چل رہا ہے۔ تو جمال عبد الناصر نے قاضی عبد الباسط کو جب بادشاہ سے وزیر اعظم سے ملوایا روس کے، تو اس نے پوچھا یہ کون ہے لال ٹوپی لگا کر کے، کہا کہ اس کو میں لے کر کے آیا ہوں، یہ آپ کے سامنے جو قرآن ہم سنتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بھی سنایا جائے۔ اس نے کہا یہ کیا چیز ہے، کیا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس نے کہا اللہ ہے، کہا آپ اس کو چھوڑ دیجئے، بچوں یہ سنانے آیا ہے وہ سن لیجیے، چلے وہ سن لیجیے۔ قاضی عبد الباسط نے تلاوت کی سورۃ الرحمن کی، تو جمال عبد الناصر کہتا ہے کہ جب میں نے اس سورۃ الرحمن کی تلاوت کی، ابھی تین آیتیں پڑھی تھی، تو جمال عبد الناصر نے کہا کہ میں نے اس وزیر اعظم کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہ رہے، اور اس نے لکھا ہے اپنی تاریخ کے اندر جمال عبد الناصر نے کہ جب بھی میری ملاقات اس دہلیے سے ہوتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ جمال وہ آیت مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا تھی، لیکن جب بھی میرے کان میں اس کی آواز سنتی ہے تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں کہ وہ کلام کیا کلام ہے۔ تو یہ سوچیں کہ یہ کلام ہم دنیا کے اندر ایک اچھے قاری کی زبان سے سنتے ہیں تو لوگ اس کے پیچھے تراویح میں لائن لگا دیتے ہیں، یہ امام اتنا عمدہ قرآن پڑھتا ہے کہ اس کے پیچھے لائن لگ جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے خود تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے کلام کی خود تلاوت فرمائیں گے۔ قیامت آئے گی، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، لوگوں کا حساب و کتاب ہو جائے گا، سب سے پہلی دعوت کیا ہوگی، اس دنیا کی روٹی بنائی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ مچھلی سے انسان کی پہلی دعوت فرمائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا کلام خود سنائیں گے۔ تو یہ سوچو آج یہ قاری کا قرآن سن کر کے انسان کیا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، جب احکم الحاکمین جس کا کلام ہے جب وہ خود اس کو تلاوت کرے گا اس وقت کی کیا لذت اور کیا حالت ہوگا، کیونکہ جس کے اوپر نازل ہوا لانے والا سید الملائکہ، جس کے اوپر نازل ہوا وہ کون، سید الانبیاء، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں کا سردار رمضان، اور جس رات میں نازل ہوا سارے سال سے بڑھ کر وہ ایک رات، اس کے اندر اللہ نے اس کے رات کو نازل فرمایا، اور ایک دن میں نازل نہیں فرمایا، 23 سال کے اندر نازل فرمایا، اور نازل کتنا آسان رہا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک میری گود میں رکھا ہوا تھا کہ اچانک اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام کا سر بھاری ہونا شروع ہوا. حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے ایسا لگا کہ میرے اوپر کسی نے پہاڑ لا کر کے رکھ دیا. فرمایا لیکن میں اللہ کے نبی کی وجہ سے خاموش بیٹھی رہی اور کہتی رہی. کچھ دیر کے بعد جب بدر ہلکا ہوا اللہ کے نبی اٹھے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کیفیت تھی؟ ایسا لگتا تھا کہ ایک پہاڑ اس کے اوپر میرے اوپر رکھ دیا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ یہ جبرائیل تھے جو قرآن کریم لے کر کے آئے تھے اور یہ اس قرآن کا وزن تھا جو تم نے محسوس کیا ہے. یہ اس قرآن کا وزن. آج ہم کہتے ہیں قرآن کے اندر اثر کیا ہے. ہم نے قرآن کریم پڑھنا چھوڑ دیا. ہم نے قرآن کریم پڑھنا چھوڑ دیا, اس سے دم لگانا چھوڑ دیا. اس کو صرف کیا سمجھا کہ قرآن لے لو اور اس کو رکھ دو. نہیں, یہ وہ چیز ہے. اللہ کے نبی جب ماں باپ دنیا سے جاتے تو کیا کہتے؟ لوگ پوچھتے ہیں بیٹا جب تمہارے ماں باپ دنیا سے گئے تھے کیا وصیت کر کے گئے تھے؟ جو وصیت کر کے گئے تھے اس کو کبھی مت چھوڑ دا. کوئی اللہ کا ولی دنیا سے جاتے لوگ وصیت کر کے جاتا ہے, لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے شیخ سے ہمیں مرتے وقت یہ وصیت کی تھی لہٰذا ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. اللہ کے نبی نے اس دنیا سے جاتے وقت وصیت کی تھی کہ تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, تو اس کو مضبوطی سے پکڑ دینا. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ پکڑنا مختلف طریقے سے ہوتا ہے. اس بائک کو میں دو انگلی سے بھی پکڑ سکتا ہوں, دو ہاتھ سے بھی پکڑ سکتا ہوں, اور فرمایا دونوں ہاتھ اور دانتوں سے پکڑ کے سینے سے چپکا بھی سکتا ہوں. فرمایا جب اس طریقے سے پکڑو گے اتنی مضبوطی سے کہ اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لو, دانتوں سے دبا لو اور سینے سے لگا لو, تو فرمایا کوئی تم سے چھین نہیں سکتا. فرمایا اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مطلب کیا ہے کہ تم قرآن کریم کو خالی دو انگلیوں سے نہ پکڑو, خالی پڑھنے کی یہ مت رکھو, اس کے اوپر عمل بھی کرو, اس کے معنی پر غور بھی کرو اور اس کو ایسا سینے سے لگاؤ کہ تم سے کوئی جدا نہ کر سکے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے کھول دے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تو رمضان کا مہینہ, قرآن کریم کا نزول, یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارا سال ایک تو ہم پر تقویٰ فرض کیا, لیکن فرمایا کہ تم پر میں روزے اس لیے فرض کر رہا ہوں لعلکم تتقون, تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ. دادا نے فرمایا متقی کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے غلامی کے سر پر اللہ تعالیٰ اپنی دوستی کا تاج رکھتے. فرمایا دنیا کے اندر کوئی بادشاہ کسی سے دوستی کرتا ہے تو اپنی شخص کے اوپر دوستی کرتا ہے کہ میری یہ شخص ہوگی تب میں تم سے دوستی کروں گا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کو کھلا رکھا, کوئی شرط نہیں رکھی. فرمایا خالی تم مستقل بن جاؤ, میں تمہیں اپنا دوست بنا لوں گا. یہ نہیں فرمایا دادا حج کرو, نبی حج کرو تب تمہیں دوست بناؤں گا, دادا تلاوت کرو تب تمہیں اپنا دوست بناؤں گا, دادا عمرہ ادا کرو تب تمہیں اپنا دوست بناؤں گا, دادا رات کو اٹھ کر نوافل ادا کرو تب دوست بناؤں گا. نہیں فرمایا صرف تم مستقل بن جاؤ لعلکم تتقون, تم نے جب تقویٰ اختیار کر لیا تم میرے دوست بن گئے. اب تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ اب لوگ سوچیں گے کہ تقویٰ کہتے کس چیز کو ہے, تو تقویٰ نام ہے اللہ تعالیٰ نے جن امور کا حکم ہمیں دے دیا ان تمام امور کو بجا لائے, اور جتنی چیزوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دے دیا ان تمام چیزوں سے بچ جائے, بس متقی ہو گئے. سارے امور جن کا حکم دیا ہے ان پر ایمان لانا تو ایک وقت کے اندر فرض ہے, لیکن ایک وقت سے ان سب عمل کے اوپر عمل کرنا فرض نہیں ہے. جیسے نماز کا وقت ہوا نماز پڑھنی, اللہ تعالیٰ نے یہ حکم عطا فرمایا, روزہ ہوا روزہ رکھ لیا, حج کا حکم ہوا حج ادا کر لیا, زکات کا حکم ہوا زکات ادا کر لی. تو یہ سوچیں ساری عبادتیں جتنی عبادتیں اللہ نے فرض فرمائی سب کے اوپر ایمان لاؤ. ایمان لانا تو اسی وقت فرض ہے, لیکن عمل کا وقت ہر چیز کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہے, جب اس کا وقت آ جائے اس کو کر لو. یہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا حق ہے, یہ اللہ کی محبت کا حق ہے کہ جو جن امور کا حکم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ان تمام امور کو بجا رہا ہے, ان تمام امور سے بجا رہا ہے, اور جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں بنا فرمایا جتنی بھی چیزیں ان تمام چیزوں سے بچ جائے, یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے. دادا نے فرمایا تو عزت کا حق کیا ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو, اور عزت کا حق بڑائی کا حق کیا ہے کہ جن چیزوں سے روک رہے ہیں ان تمام چیزوں سے روک جاؤ. فرمایا اگر یہ دو چیزیں حاصل ہو گئی فرمایا بس کے بعد تم متقی بن گئے. اب ایک انسان ہے تقوا اختیار کر لیتا ہے, متقی بن جاتا ہے, نیت کر لیتا ہے کہ اللہ آج سے میں متقی بن کر کے رہوں گا. رمضان کا مہینہ ہے, ارادہ کر لے ہم ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی ارادے پر اس کو کامیاب فرما دیں. ہم کم سے کم نیت تو کر لیں, بولے بھائی نیت کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی بنا دے اپنے اولیاء صدیقین کی. دادا نے فرمایا کہ دیکھو دنیا سے جانے کے بعد ویسے تو سب کو جانا ہے, کافر ہے اس کو بھی جانا ہے, فاسق ہے اس کو بھی جانا ہے, لیکن فرمایا اگر دنیا سے ولایت کی ولایت صدیقیت کی اگر منتہا تک ایک انچ بھی پیچھے رہے اور یار دنیا سے چلے گئے تو فرمایا کہ آخرت پہ جا کر کے پچھتاؤ گے کہ اللہ کاش میں تھوڑی سی اور محنت کرتا تو میں اولیاء صدیقین کے اندر شامل ہو جاتا. اور اولیاء صدیقین کون ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. یہاں تصوف ہو نہیں ہے جو خالی زبانی سکھلایا جا رہا ہوں. دادا نے فرمایا تصوف ہے وہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہو, وہ تصوف نہیں ہے جو قرآن و سنت کے اندر نہیں ہے. تصوف ہو رہی ہے جو قرآن و سنت کے علاوہ وہ تصوف بھی نہیں ہے. ہندوستان کے اندر ختم نبوت کے بہت بڑے مناظر تھے. حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے, تصوف پر ان کو اشکالات تھے کہ حضرت یہ تصوف کیا چیز ہے؟ صوفیہ بیٹھ کر کے تسبیح لے کر کے ایک کونے کے اندر بیٹھ جاتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے؟ چلے گئے حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. سہارنپور دہلی جانا تھا, راستے میں ٹرین رکی, حضرت شیخ العزیز کے پاس پہنچ گئے. حضرت اوپر کمرے میں تھے, تو جب آدمی نے دیکھا کہ ختم نبوت کے مناظر, نام میرے ذہن سے نکل گیا, لدھیانہ کے تھے, کہ حضرت فلانے عالم آئے. حضرت نے فرمایا فوراً اوپر لیا. حضرت نے یہی کہا اوپر لیا, حضرت خود آ گئے نیچے. جیسے ہی حضرت نے سنا کہ مولانا ہے تو حضرت خود آ گئے. تو جیسا ہی انہوں نے دیکھا تو فرما حضرت آپ نے کیوں تکلیف کی, میں خود ہی اوپر آ رہا تھا. فرما نہیں مولانا آئیے آپ اندر آ جائیے کمرے میں. تو انہوں نے کہا حضرت میں دہلی جا رہا تھا لیکن میرے قلب کے اندر ایک سوال تھا, وہ سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں, اور سوال ابھی کر کے جا رہا ہوں, اور جواب جب دہلی سے واپس آؤں گا تب آ کر آپ سے لوں گا. حضرت نے فرمایا مولانا فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ فرمایا حضرت یہ بتا دیجیے یہ تصوف کیا چیز ہے؟ سوال میرا بس صرف اتنا مختصر تھا کہ تصوف کیا چیز ہے, جواب میں واپس آ کر کے لوں گا. حضرت شیخ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میاں جب آئے ہو تو جواب لیتے ہی جاؤ, میاں جب آئے ہو تو جواب لیتے ہی جاؤ. انہوں نے کہا حضرت کیا جواب ہے؟ فرمایا انما الاعمال بالنیات, کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یہ تصور کی ابتدا ہے, یہ تصور کی ابتدا ہے. اور فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ, تو اللہ کی عبادت کیسے کرو؟ ایسے کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَىٰ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر تمہیں اتنا یقین نہیں ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو اتنا یقین کر لو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. فرمایا یہ تصور کی انتہا ہے. مولانا نے فرمایا حضرت میں تو یہ سوچ کر کے آیا تھا کہ میں مناظر ہوں, میں نے اپنے دل میں خود سوال و جواب تیار کیے تھے کہ آپ تصور کی ایک تعریف کریں گے میں اس کو رد کروں گا, آپ اس کی تعریف کریں گے میں اس کو بھی رد کر دوں گا, کسی تعریف کریں گے میں اس کو بھی رد کر دوں گا. لیکن حضرت آپ نے تو دو حدیثوں کے اندر سارے تصور کو بند کر دیا. یہ ہے تصور, یہ ہے اللہ والے کہ جن پر اللہ تعالیٰ عزت تو عطا فرماتے ہیں لیکن وہ علم کیسا علم ہوتا ہے کہ وہ علم کے ساتھ اللہ کا نور شامل ہوتا ہے. وہاں کا لو شامل ہوتا ہے. تو حضرت شیخ الحدیث صاحب نے دو حدیثوں کے اندر تصور کا جواب دے دیا کہ تصور کی ابتدا کیا ہے. انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی بخاری شریف کی ابتدا کی ہے، یہ وہ حدیث ہے. اور ان تعبد اللہ کانک تراہ، فرمایا یہ انتہائی تصور کی، کہ جب کہ یہ یقین ہو جائے کہ جب سے عبادت کے لیے کھڑا ہو تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سمجھ کر کھڑا ہو کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے. یہ تصور کی انتہا، تصور وہی ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو. اور جو تصور قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو وہ تصور تصور ہوئی. تو یہ مہینہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزوں کی فرضیت کی اور فرمایا اس کی وجہ کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا ہو، متقی بن جاؤ. جس وجہ سے دادا نے فرمایا جب پیٹ میں دادا نہیں ہوگا، پیٹ خالی ہوگا تو پھر اللہ دادا یاد آتا ہے. جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو اللہ دادا یاد آتا ہے کہ اللہ پیٹ خالی ہے، اب کیا کروں، کب پتہ نہیں افطار کا وقت ہوگا، کب پانی ملے گا، کب کھانے کے لیے کچھ ملے گا. ورنہ اللہ نے پیٹ خالی رکھوایا لیکن فرمایا دیکھو سال کے 12 مہینے تم اپنا جسمانی پیٹ بھرتے ہو، سال کے 11 مہینے تو جسمانی پیٹ بھر لو اور ایک مہینے اپنی روح کا پیٹ بھر لو. یہ مہینہ اپنی روح کا پیٹ بھر دے گا، یعنی عبادت سے اپنی روح کا پیٹ بھر دو. عبادت کرتا ہے انسان، سارا سال عبادت کرتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نفلی کے علاوہ فرض کرواتی ہے کہ ایک مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض کرتا ہوں. کس لیے؟ تاکہ تمہاری جسم کو تو غذا مل رہی ہے، روح کو بھی تو غذا مل رہا ہے. سارا سال نماز پڑھتے ہیں اس سے روح کو غذا ملتی ہے. انسان جہاں کا ہوتا ہے اس کو وہاں کی غذا اچھی لگتی ہے، جہاں کا ہو وہاں کی غذا اچھی لگتی ہے. اب کراچی کا رہنے والا ہے تو اس کو کراچی کی غذا اچھی لگے گی، اگر صبح سرحد کا رہنے والا ہے تو صبح سرحد کی غذا اچھی لگے گی، اگر پاکستان کا رہنے والا ہے تو وہاں کی غذا اچھی لگے گی، اگر ملک تبدیل کر دیا جائے تو اہل یورپ کو اپنی غذا اچھی لگے گی، اہل پاکستان کو اپنی غذا اچھی لگے گی، اہل ہند کو اپنی غذا اچھی لگے گی. تو دادا نے فرمایا جب غذا اچھی لگے اور طبیعت کے موافق ہو، جب انسان اس کو کھاتا ہے تو اس کو قوت آتی ہے. تو فرمایا اسی طریقے سے اللہ نے روح کی سزا بھی بنائی ہے. اور فرمایا روح کی سزا کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ کی عبادت، یہ روح کی سزا ہے. ذکر اللہ یہ کیا ہے؟ روح کی سزا ہے. فرمایا اگر انسان ذکر کرتا ہے تو ذکر کرتے کرتے اس کی روح میں اتنی قوت آ جاتی ہے کہ پھر جب روح اور نفس کا مقابلہ ہوتا ہے، ایک گناہ سامنے آ گیا، ایک حکیم سامنے آ گیا، اب نفس کہتا ہے دیکھ لے لیکن دل کہتا ہے نہ دیکھ. فرمایا اگر روح کے اندر قوت ہوگی تو روح غالب ہو جائے گی. کیوں؟ مقابلے میں وہی پہلوان غالب ہوتا ہے نا جو طاقتور ہو. یہی اس وجہ ہے بھائی کہ اگر طاقتور کے پہلوان ہوتا ہے مقابلے میں وہی غالب ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا اگر تم اپنی روح کو تقویت پہنچاتے رہو گے، رضا دیتے رہو گے تو جب گناہ کے مقابلے کا وقت آئے گا تو تمہاری روح تمہارے جسم کے اوپر غالب ہو جائے گی. اور جب روح غالب ہوگی تو روح کہاں جائے گی؟ اللہ کی اٹھائی. لہذا جہاں سے آئی ہے اس کا مزاج بھی رہ چاہیے، اس کا مزاج بھی رہ چاہیے، پاکیزہ مزاج ہے. ہم اس کو گناہ کر کے خراب کرتے ہیں، ورنہ اصل روح کا مزاج کیا ہے؟ پاکیزہ اور بارود بازوس مزاج ہے اس کا. جب انسان ذکر کرتا ہے تو پھر دیکھیں جسمانی قوت کے ساتھ ساتھ دل کی قوت محسوس ہوتی ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی اور ماں کے نبی ہیں، صحابی رسول ہے. ایک کافر کے قلعہ کے اوپر حملہ کیا، اس کے جو فوجی تھے ان کو مارنا شروع کیا، اور حضرت عبید روبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے وہ ایمان عطا فرمایا تھا حضرت جعفر سیاد کو، ان کے گھوڑے کو وہ ایمان عطا کیا تھا کہ وہ کسی کافر کو جب فتح کرتے تھے تو ان کا گھوڑا پاؤں کے پیچھے پھینک کر خود آگے بڑھ جاتا تھا. اللہ نے وہ ایمان عطا فرمایا تھا. جب اس بادشاہ نے پوچھا اپنے وزیروں سے کہ تمہیں میں نے سارا ساتھ کھلایا، بریانی پلاؤ قورمہ ہر چیز کھلائی، لیکن ظالموں آج مقابلے کا وقت آیا ہے تو ایک اکیلا شخص باہر کھڑا ہوا ہے اور وہ تمہیں للکارتا ہے اور تم اس کی للکار پر باہر نہیں نکل رہے, چوہے کی طرح دل میں چھپ کر کے بیٹھ گئے. اب مقابلے کا وقت ہے, باہر نکلو. تو ان کے وزیروں نے کیا کہا؟ کہا کہ بادشاہ سلامت, اچھی رضا کیا کر آپ نے ہمارے جسم کو قوی کر دیا, لیکن باہر جو شخص کھڑا ہے اس کا جسم قوی نہیں ہے لیکن اس کی روح اتنی قوی ہے کہ ہم جیسے اگر ہزار پہلوان بھی اس کے سامنے آ جائے تو ہم اس کو ہلا نہیں سکتے. صحابی کا جسم کیا ہوتا تھا؟ صحابہ کو بریانیاں بھی نہیں کھانے کے لیے کیا تھا؟ دو دو دن کے بعد صحابہ کو ایک ہی کھجور ملتی دکھانے کے لیے. آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے جو کیا کہتے ہیں مولانا اتنی تندرستی ہے, اتنی تندرستی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. کوئی دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ میری تندرستی کو دور فرما دے. سوچو ہمیں کتنے دن ہم باتیں نہ کرتے ہیں, کتنے دن زندگی کے, کسی کی عمر یہاں 40 سال ہے, کسی کی 50 سال ہے, کسی کی 60 سال ہے, کسی کی 70 سال ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 2 دن تک ایک لقمہ کھانے کے لیے نہ دیا. کوئی ہے ایسا شخص تو ہاتھ اٹھا دے. بولو بھائی, اتنا بڑا مجمع ہے. لیکن وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوان, میں ان سے راضی اور وہ مجھ سے راضی, ان کی جب آپ زندگی اٹھا کر کے دیکھیں تو صحابہ کے پاس پہننے کے لیے ہمارے جیسے کپڑے نہیں, صحابہ کے پاس کھانے کے لیے ہماری جیسے غذا نہیں, صحابہ کے پاس رہنے کے لیے ہمارے جیسے مکانات نہیں, صحابہ کے پاس صحابہ حضور کی بات ہے سیدی الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان کتنا بڑا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, فرماتی ہے نبی علیہ السلام سے تہجد کے لیے اٹھتے اور جب تہجد ادا کرتے اور جب سجدے میں جانا ہوتا تو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاؤں کو ہاتھ سے ایک طرف کرتے پھر سجدہ کرتے. یہ سید الانبیاء کا کہنا ہے. ارے دوستو, اس زمانے میں ہمارے گھر خلا اس سے بڑے, یہ سید الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اتنا بڑا ہے. آج امت کے اوپر ہمارے اوپر ذرا سی پریشانی آتی ہے, اگر کاروبار میں ذرا سا نقصان ہو جاتا ہے تو ہم فوراً عاملین کے پاس بھاگتے ہیں, ہم فوراً دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری اس مصیبت کو دور کر دے. لیکن اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم کبھی اللہ سے یہ نہیں کہتے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دے. کتنے لوگ ہم میں سے جو گناہ کرتے ہی استغفار کر لیتے ہیں. صحابہ کا کیا حال تھا؟ صحابہ سے گناہ برداشت نہیں تھا لیکن زندگی کے اندر آنے والی ہر تکلیف برداشت کی. اپنا گھر بار چھوڑ دیا, اپنا تجارت وہ قربان کر دی, اپنی تجارت قربان کر دی اللہ کے نبی کے اوپر, اپنا گھر بار, اپنی بیوی, اپنے بچے, اپنی تجارت, اپنا ملک, اپنا علاقہ, اپنا قبیلہ, سب کچھ نجاور کر دیا اللہ کے نبی کے اوپر. لیکن نہیں, اگر فیصلہ کیا, سودا کیا تو اپنے دین کا سودا نہیں کیا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اتنی پڑھائی کر لی تو ہمیں فلاں عہدہ مل جائے گا, میں اس لیے پڑھ رہا ہوں مولانا کہ فلاں عہدہ مل جائے. صحابہ کا کیا حال تھا؟ صحابہ دنیا کی نہیں سوچتے تھے, صحابہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ جب غزوہ خندق ہوا, خندق کی گزائی ہو رہی ہے, صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ صحابہ خالی پیٹ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا, رسول اللہ پیٹ پر پتھر بن گئے, اب تو بھوک برداشت نہیں ہوتی. سوچو دوستو, اتنا پر یہ وقت بھی گزرا ہے. آج ہم بولی رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں, ان مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اگر اسلام کی وجہ سے ہمارے اوپر ایک ذرا سی مشکل آتی ہے ہم کہتے ہیں یار اسلام کتنا مشکل ہے. سوچو صحابہ نے کن حالات کے اندر وہ ایام کیسے گزارے ہوں گے. صحابہ نے پیٹ پر پتھر بن دے, یا رسول اللہ ہمارے پیٹ پر پتھر بن دے, اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی. آئے ہمیں گاڑی رکھتے وقت خیر آتی ہے, شرم آتی ہے کہ ہم گاڑی کس طرح سے رکھیں. میرے دوستوں, تازیانہ عزت ہے ہمارے لیے. صحابہ کیا تھے؟ قلیل تھے لیکن اسلام کے اوپر تھے. اللہ نے کیا کیا؟ ان کو غالب کر دیا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے, اگر داڑیاں ہم نہیں رکھتے ہم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں, تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہے. یاد رکھو ہم اپنے پاؤں پر خود بناڑی مار رہے ہیں. اگر ہم گناہ نہیں چھوڑتے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. دادا نے فرمایا اللہ کی شان اتنی بڑی شان ہے, اتنی بڑی شان ہے کہ فرمایا اگر سارا عالم کافر ہو جائے اللہ کا منکر ہو جائے, فرمایا اللہ کی عظمت کے اندر ایک ذرہ برابر کمی نہیں ہو سکتی. اور سارا عالم ایمان گیا ہے اور سارے ایمان دار کر سچے کے اندر گر جائے تو بھی اللہ کی عظمت کے اندر ایک ذرہ اضافہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کی جتنی صفات ہے سب ذاتی ہے, کسی کی وجہ سے نہیں ہے. صحابہ نے اپنا پیٹ بولا یا رسول اللہ اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جشن میں مبارک بولا, اس پر دو پتھر ڈالے گئے. فرمایا صحابہ تم نے تو ایک بار میں گزارا کر رہے ہو, تمہارا نبی دو پتھر بار میں گزارا کر رہا ہے. حضرت جعفر فرماتے ہیں جب میں نے یہ حالت دیکھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس سے بہتر موقع نہیں ہے کوئی اور. فرمایا میں گھر بھاگا. یہ صحابہ کی حالت یہ تھی, یہ تھی بدن, یہ چار بھائی چارہ, یہ سارا ایمان. فرمایا میں گھر بھاگا, اپنی اہلیہ سے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے, تو اہلیہ نے بتایا یہ اتنا سا جاؤ, تھوڑا سا جاؤ, جو کچھ ان میں سے چند آدمی کی کفالت پیش کرنے کے لیے بھی کافی نہیں ہے. فرمایا یہ جاؤ ہے اور یہ بکری کا بچہ ہے جو بتا ہوا ہے, اس کے علاوہ گھر میں اور کچھ نہیں ہے. آج تو ہم کہتے ہیں مولانا پتہ نہیں کیا ہو گیا, ایک ہفتے کا راشن بھی ہم گھر میں جمع نہیں کر پاتے. اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے, راشن جمع کرنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا. رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہر سے. ارے جانور بھی جب صبح نکلتا ہے تو خالی پیٹ نکلتا ہے, واپس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی پیٹ بھر دیتے ہیں. ہم بوڑھے لے کر کے, ایمان لا کر کے, اسلام لا کر کے, انسان ہو کر کے, ہمارا جانور سے بھی کم ایمان ہے. کیا سوچتے مولانا ہمارے گھر میں تو ہفتے بھر کا بھی راشن نہیں بچا. حضرت جعفر فرماتے ہیں میں کہا ایسے سے یہ جو بیج اور بکری کا بچہ دبا کر کھانا پکا, میں اللہ کے نبی کو لے کر جاتا ہوں. گئے جا کر کے فرمایا, اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گئے جا کر کان میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر چلیں, کیونکہ جہاں غزوہ خندق ہو رہا تھا اس کے قریب حضرت جعفر کا گھر. کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر چلیں اور چند صحابہ کو ساتھ لے لیں تاکہ میں آپ کی دعوت کر سکوں, آپ کو کھانا کھلا سکوں. دعوت ہو رہی ہے کس کی؟ سید الانبیاء کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا فرمایا اے صحابہ جو خندق کر رہے تھے اس نے ان کو مخاطب کیا, کہا اے صحابہ سنو تمہارے بھائی جعفر نے تمہاری دعوت کی ہے. جعفر حضرت جعفر فرماتے ہیں میرے تو ہاتھ پاؤں کا گئے کہ میں نے تو چند آدمیوں کو بلایا تھا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سارے بندے والوں کو دعوت دے دی, سب صحابہ کے بیچ میں اعلان کر دیا, اب کیا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چہرہ دیکھا تو پریشانی کیا تھا, اللہ کے نبی کے معجزات کم نہیں تھے. کیا فرمایا؟ فرمایا اے جعفر گھبرا مت, بھاگ گھر بھاگ, جا کر اہلیہ سے کہنا کہ روٹی پکا کر کے جس ڈولی میں رکھی جائے اس ڈولی کو کھول کر روٹیاں نہ گنے, اور جب سارے پتھر کے تیار ہو جائے تو اس کا ڈھکن نہ کھولے, رکھی رہے, جب میں آؤں گا تو میں اپنے ہاتھ سے کھولوں گا, میں جب آؤں گا تو اپنے ہاتھ سے کھولوں گا. حضرت جعفر بھاگے جا کر اہلیہ نے کہا جو روٹیاں پکانا, تو نہیں یار اس زمانے کے پتہ نہیں کپڑے میں رکھتے ہوں گے, وہ کیا زمانہ تھا, اس زمانے میں ہاٹ پاٹ کے اندر رکھتے ہیں, تو مثال ہاٹ پاٹ سے دے دیتا ہوں کہ ہاٹ پاٹ کے اندر رکھ دینا اور اس کو کھولنا مت, اور جس پتیلی میں سارے پکانا وہ پتیلی بھی مت کھولنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, فرمایا دونوں چیزیں میرے سامنے لے آؤ, سالن بھی لا کر رکھ دیا گیا, روٹی بھی لا کر کے رکھ دی گئی. صحابہ کو فرمایا اے صحابہ لائن سے بیٹھ جاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود نکال نکال کر کے کھلا رہے, سالن ڈالتے روٹی نکال کر کے دیتے. حضرت یہاں پر فرما رہے کہ میں پریشان ہوں, اللہ پکوایا 6-7 آدمیوں کا, کھانے کے لیے پہنچے 1000 آدمی اور کھا جا رہے اور ختم نہیں ہو رہا. جب سب صحابہ نے کھا لیا, تمام صحابہ نے کھا لیا, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جعفر ہم بھی کھائی لیتے, ہم بھی کھائی لیتے. کھا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھا لیا. جب خوب سیر ہو کر کے کھایا تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو جعفر نے تمہاری دعوت دی, دعوت کی تھی اور اللہ کے لیے دعوت کی تھی, اس کے بعد اتنا نہیں تھا لیکن اس کے کے مال اور اس کے اخلاص کی وجہ سے اللہ نے اس کے مال میں اتنی برکت ڈالی کہ بعض آدمیوں کا کھانا تو 1000 سے زائد کا لچکر کھا رہا ہے پھر بھی کھانا بن رہا ہے. یہ تھا صحابہ دنیا کے حدیث نہیں رہے, ان کو یہ حس نہیں تھی کہ ہمارے پاس دنیا جمع ہو جائے, ان کو یہ حس نہیں تھی کہ ہمیں بلا عہدہ مل جائے, ان کو یہ حس نہیں تھی کہ اگر ہم یہ معرکہ لڑ لیں گے یہ جنگ لڑ لیں گے تو یہ علاقہ ہم فتح کرنے کے بعد اس علاقے کے اوپر ہم حاکم بن جائیں گے. جب رومیوں کا محاصرہ کیا گیا تو اہل روم نے مسلمانوں سے شرط رکھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے کہ تم اپنے امیر کو یہاں بلاؤ, جب ہم اس کو دیکھیں گے تب ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم ہتھیار ڈالیں یا نہ ڈالیں. میرے شیخ حضرت والا حضوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فاسد گیا کہ اہل روم کا کہنا یہ کہ تم اپنے امیر المؤمنین کو یہاں بلاؤ, ہمارے پاس جو اس کی نشانیاں ہیں اگر وہ نشانیاں صحیح اور سچی ثابت ہوئی تو ہم ایمان لے آئیں گے اور تمہیں محاصرہ کرنے کی ضرورت نہیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ میں چلنے کے لیے تیار ہوں, خادم نے کہا اون نکالو. صحابہ نے فرمایا اے عمر آپ امیر المؤمنین ہیں, یہ پیون لگے ہوئے کپڑے پہن کر نہ جائے, آپ مسلمانوں کے خلیفہ بن کر کے جا رہے ہیں, کپڑے تو تبدیل کر کے جائیں گے. فرمایا کہ مسلمانوں کا امیر جس حالت کے اندر اپنی حکومت میں ہوتا ہے اسی حالت میں اپنی رعایا میں بھی جاتا ہے. چل پڑے آپ تھوڑی دور, حضرت عمر اون پر بیٹھے, جب کچھ دور پہنچے تو حضرت عمر اتر گئے اور خادم نے کہا تو چڑھ گئے. خادم نے کہا حضور میں چلا رہا ہوں اونٹ, آپ امیروں کو بھی نہیں ہے, آپ سواری کریں. فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں مساوات سکھلائیے, ہمیں مساوات سکھلائیے, یہ نہیں ہو سکتا تو بیٹھے گا میں چلاؤں گا. جب روم پہنچے تو اس وقت کا منظر یہ تھا کہ حضرت عمر اونٹ چلا رہے اور ان کا ملازم اور خادم وہ اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا, ان کا ملازم اور خادم اونٹ پر بیٹھا ہے. جس وقت اہل روم نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ واقعی امیر یہ مسلمانوں کا بھی رہ لے آگا واسرا ختم ہم نبھال رہا. صحابہ نے حس دنیا کی نہیں کی, انہوں نے حس صرف کس چیز کی کی کہ کسی طریقے سے ہمارے اندر ایمان آ جائے. آج ہمارے اندر حس کیا ہے کہ اگر ایمان چلا جائے مانا دنیا نہ جائے, کچھ بھی ہو جائے ہمارے کاروبار کے اندر کمی نہ ہو. حضرت ابو بکر صدیق تجار مکہ کے اندر, قریش مکہ کے اندر امیر ترین شخص, لیکن اسلام کے نام کے اوپر سب کچھ اپنا قربان کر دیا. ایک بار کے کہتا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ اموال کی ضرورت ہے اموال دیا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا آج حضرت ابو بکر صدیق سے جا کے بڑھ جاؤں گا, اور میں گھر گیا سارے مال کے دو حصے کیے, آدھا حصہ گھر چھوڑ دیا آدھا حصہ اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے آیا. نہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا اے عمر کیا لائے ہو؟ فرمایا رسول اللہ اپنے مال کے دو حصے کیے اور ایک حصہ گھر چھوڑ آیا اور ایک حصہ آپ کی خدمت میں لے آیا. پیچھے سے ابو بکر صدیق آ گئے, ابو بکر صدیق آ گئے کیونکہ نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ صدیق کا ہوتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے صدیق تم کیا رہے اے ابو بکر تم کیا لے کر آئے میرے لیے؟ فرمایا رسول اللہ اللہ اور اس کے نبی کو گھر چھوڑا آیا باقی سب کچھ لے آیا. اللہ اور اس کے نبی کو گھر چھوڑا آیا, گھر والوں کے لیے چھوڑا آیا اور جو کچھ گھر کے اندر تھا وہ سب کچھ لے آیا. تو صحابہ کا کیا تھا, ایک دوسرے سے سبقت کس چیز کے اندر, آج ہماری دوڑ ہے کس چیز پہ, آج معاشرے میں ہر شخص کس سے بھاگا جا رہا ہے. اگر فلانے کے پاس اچھی گاڑی ہو میرے پاس اس سے اچھی ہو, فلانے کے پاس ایک فیکٹری ہو میرے پاس دو فیکٹری ہو, فلانا اس وعدے کے اوپر ہے مجھے اس سے بڑا عہدہ ملے, ہاں اس کے لیے اس کو جھوٹ بولنا پڑے, ہاں اس کے لیے اس کو رشوت دینی پڑے, ہاں اس کے لیے اس کو دوسرے مسلمان کا حق مارنا پڑے, اس کی پرواہ نہیں کرتا. ہم اب کہاں کے مسلمان کہاں سے اللہ کی نظر آئے گی جب ہم جس اللہ کے اوپر ایمان لائے, جس اللہ نے ہمیں انسان بنایا مسلمان بنایا, آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ دیا, آج ہم نے قرآن کریم کو پیچھے ڈال اب رمضان آتا ہے، اب کیا ہے مساجد، ایک سے ایک عالیشان مساجد بن رہی ہے، ایک سے قرب قیامت کے اندر جہاں قرب قیامت کی علامات کا ذکر ہے وہاں دیکھیں، یہ روایت بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کے اندر مساجد ایسی شاندار بنائی جائیں گی کہ ان عالیشان بنائی جائیں گی لیکن نمازوں سے خالی ہوگی، نمازیوں سے خالی ہوں گی، لوگ تلاوت قرآن کریم کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ آج ہم جیسا دیکھو، آج برکت دیکھو، کہیں چلے جاؤ کسی گاؤں کے اندر، کسی ریلوے اسٹیشن پر جب آدمی گزرتا ہے تو بارہ کا تجربہ ہے کہ اگر کسی گاؤں کی ٹوٹی پھوٹی کچی مسجد میں انسان چلا جائے جو روح انسان کو وہاں محسوس ہوتا ہے وہ روح عالیشان مسجد اور مساجد میں نہیں ہوتا۔ کس لیے؟ کہ اصل جو چیز ہے اصل تو اللہ کی عبادت ہے، اور گاؤں کے ہاتھ سے اللہ کی لاپرواہی چونکہ کم ہوتی ہے لہذا وہاں اللہ کا نور زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت شاہ تو رہی صاحب بالکل رحمت اللہ علیہ جس مسجد کے اندر عبادت کرتے تھے وہ مسجد اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مجھے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، میں گیا وہاں پر جس مسجد میں 18 سال زیادہ نے شاہ تو رہی صاحب بالکل رحمت اللہ علیہ کے ساتھ گزارے، اس مسجد کو دیکھ کر بھی انسان کے آنسو نکل آتے، اس مسجد کے اندر ایسا نور ہے کہ اس مسجد کو دیکھ کر کے انسان کے آنسو نکل آتے، کیوں نکل آتے کوئی نہیں جانتا۔ خیر ہمیں سدادا نے سنایا کہ حضرت کس طرح عبادت کرتے تھے، 8-8 گھنٹے اندر بیٹھ کر کس طرح عبادت کرتے تھے، لیکن اگر انسان کو معلوم نہ ہو کہ آج اس نے عبادت کی ہے خالی مسجد دیکھ لے تو بھی اس کے دل کے اندر نور آ جاتا۔ اللہ والوں کا نور کتنا بھی چھپا ہے چھپتا نہیں ہے۔ شیخ اختیار تو قادر محدث دہلوی رحمت اللہ تفسیر موجود قرآن کے مصنف فتح پوری کی جامع مسجد فتح پوری دہلی سے عبادت کر کے نکلے، حضرت حکیم الامت حضرت حامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب جیسے ہی نکلے مسجد کے دروازے پر ایک کتا بیٹھا تھا، فرمایا شاہ صاحب کی نظر اس کتے کے اوپر پڑ گئی، فرمایا وہ کتا دہلی میں جہاں جاتا سارے کتے اس کے سامنے ادب سے بیٹھتے۔ اس کے بعد حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں آج ان کی نگاہوں سے جانور محروم نہیں، ان کی نگاہوں سے انسان کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں اولیاء اللہ کے پاس جانے کا کیا فائدہ، اللہ والوں کے پاس جا کر ہمیں کیا ملے گا، ان کی صحبت میں رہ کر ہمیں کیا چیز حاصل ہوگی؟ پارس پتھر سے کسی نے لوہے نے پوچھا کہ اے پارس میں نے سنا ہے کہ اگر تجھ سے سونا لے جائے، بس یہ آخری بات سنا رہا ہوں، آخری بات ہے بس اس کے بعد بیان ختم ہو جائے گا۔ پارس پتھر سے سونے نے اس نے پوچھا لوہے نے کہ میں نے سنا ہے کہ تجھ سے جو لوہا چپکتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے۔ پارس پتھر نے کہا بالکل، اللہ نے میرے اندر یہ تاثیر رکھی ہے۔ تو لوہے نے کہا اس کی دلیل سے کہ جو تجھ سے ملتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے۔ تو پارس پتھر نے کہا صحیح مت مان، تجھ سے مل کر دیکھے تو میں اللہ والوں کے پاس جانے کے لیے دلیل نہیں دیتا، بس صرف یہ کہتا ہوں ان کی صحبت میں جا کر کچھ دیر بیٹھ کر کے دیکھو، پھر اس کے بعد اپنے دل کا حال دیکھو، اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب نسبت عطا ہوئی تو فرمایا حضرت کی نمت کو مخاطب کر کے، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا، پہلے جا پھر جا لے جا پھر جا لے جانا کر دیا، بس ایک بجلی سکون دی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، بس ایک بجلی سکون دی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے۔ خواجہ صاحب کوئی عالم نہیں تھے، انگریز کے زمانے کے کلیکٹر تھے، لیکن اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے اللہ نے اس درجے پر پہنچایا کہ حضرت خواجہ صاحب جس مجلس کے اندر چلے جاتے تھے بڑے بڑے مفتی اعلان کرام اور علماء مجلس میں موجود ہوتے، لیکن خواجہ صاحب میرے مجلس ہوتے تھے۔ ایک دفعہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود، مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جامع اشرفیہ لاہور کے بانی یہ موجود، علامہ شفیع احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عثمانی یہ موجود، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے بڑے علماء موجود، مجھ سے کبھی نہ حضرت خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے سب کو ہٹایا، بہت تیز ہٹایا، پھر اچانک خواجہ صاحب ہنستے ہنستے شروع ہو گئے۔ فرمایا یہ بتاؤ اس ہنسنے کی حالت میں کس کا دل اللہ سے غافل ہو گیا؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سب چپ ہو گئے، ہم سب چپ ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ کچھ دیر کے بعد خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الحمدللہ عزیز الحسن منظور اس ہنسنے کی حالت میں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ پھر یہ شعر پڑھا، وہ ہنسی بھی ہے لب پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری نم نہیں، وہ ہنسی بھی ہے لب پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری نم نہیں، لگن جو دل رو رہا ہے پہ ہم اس کی کسی کو خبر نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ والے بھی تو ہمارے ہی جیسے ہیں، وہ بھی تو ہماری طرح کھا رہے ہیں، ہماری طرح پی رہے ہیں، ہماری طرح سو رہے ہیں، ہماری طرح جاگ رہے ہیں، ہماری طرح بیت الخلا جا رہے ہیں، ہماری طرح حاجت پوری کر رہے ہیں۔ حضرت جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ نے عجیب مثال سے سمجھایا، فرمایا دیکھو لکھنے میں شیر، شیر اور شیر لکھنے میں ایک ہی جیسا ہے، لیکن فرمایا معنی میں بڑا فرق رکھتا ہے، معنی میں بڑا فرق رکھتا ہے۔ فرمایا اگر تم اس طرح سے تیار کرو گے تو جس طریقے سے مشرکین مکہ محروم رہ گئے، انہوں نے اللہ کے نبی کی ظاہری صورت دیکھی کہ اللہ کے نبی بھی تو کھاتا پیتا ہے، اللہ کے نبی بھی تجارت کرتا ہے، اللہ کا نبی بھی سوتا ہے، اللہ کا نبی بھی چلتا پھرتا ہے، بازاروں میں آتا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی میں اور ہم میں کیا فرق ہوا؟ تو فرمایا جس طریقے سے مشرکین مکہ محروم رہ گئے، اگر تم اللہ والوں کے بارے میں یہ گمان کرو گے تو تم محروم رہ جاؤ گے۔ ان کے ظاہر کو مت دیکھو، دادر نے فرمایا ان کے ظاہر کو مت دیکھو، ان کی عبادت کو مت دیکھو، جب گناہ کا وقت آئے اس وقت یہ دیکھو یہ گناہوں سے بچنے کا کتنا استعمال کرتا ہے، جتنا زیادہ استعمال ہوگا اتنا بڑا اللہ کا ولی ہوگا۔ تو بس یہی کہتا ہوں کہ یہ مہینہ کیا ہے؟ تقویٰ کا مہینہ ہے، اور تقویٰ حاصل ہوتا ہے اہل تقویٰ سے، ہر چیز اپنے مادر سے ملتی ہے۔ شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا حکیم اختر، پھل ملتا ہے امرود ملتا ہے امرود والے سے، سیب ملتا ہے سیب والے سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے، اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے، اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے، ہر چیز کا ایک والا ہے، ہر چیز کا ایک والا ہے۔ کہتے ہیں امرود والا آیا ہے، دودھ والا آیا ہے، کپڑے والا آیا ہے، تو ایک اللہ والا بھی، اور اس سے دلیل تو پڑھو کہ آپ کی ولایت کی کیا دلیل ہے، بس اس کے ساتھ چپک کر کے دیکھو، کچھ دنوں میں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ جن کی حالت پہلے کیا تھی اور اب کیا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان المبارک کا مہینہ پہلا جمعہ، اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جو کہا اور سنا گیا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمام سامعین کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے روزے گزر گئے ان میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اور ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو، ہماری تلاوت کو، ہماری تمام عبادات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور اس سے اچھے طریقے سے احسن طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔